पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सदारती रेफरेंस पर राय के बाद इलेक्शन कमीशन ने वक्त की कमी के पेश नजर सेनेट इंतखाबात माजी की तरह कराने का फैसला किया है, जबकि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है जो आइंदा के लिए लाए अमल बनाएगी। हुकूमती वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन हैरान कुन तौर पर इन असलाहत को अगले इंतखाबात के लिए मौखर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल मुख्तलिफ राय देता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि मौजूदा हालात में इलेक्शन कमीशन ने दानिशमंदाना फैसला किया है। अफगानिस्तान से मुलिका कबायली जिले जनूबी वजीरिस्तान में बारूदी सुरंगों के धमाकों का सिलसिला जारी है। सोमवार की शाम होने वाले धमाके में लद्दा सब डिवीजन के इलाके शव्वाल के गांव से ताल्लुक रखने वाले कमसिन बहन भाई हलाक हो गए, जबकि पिछले हफ्ते इसी इलाके के एक और गांव में बारूदी सुरंग के फटने से एक शख्स हलाक हुआ था। बारूदी सुरंगों के फटने का सिलसिला सन 2009 में शुरू की गई फौजी कार्रवाई के खात्मे पर सन 2015 के अवाखिर से शुरू हुआ है और अब तक लगभग 250 से जायद वाकयात में 25 अफराद हलाक और 150 से जायद हाथ पांव से माजूर हो चुके हैं। इंसानी हकूक और निस्वानी हकूक के तहफ्फुज के लिए काम करने वाले कारकुनों ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रेप के एक मुलजिम को ज्यादती का शिकार बनाई गई खातून से शादी करने या फिर जेल जाने की तजवीज पेश करने पर हैरत और तहफ्फुजात का इजहार किया है और कहा है कि अदालती उज्मा का ये मशवरा देना न सिर्फ मजलूम के जज्बात के साथ खिलवाड़ है बल्कि उसे और ज्यादा जुल्म का शिकार बनाने की एक कोशिश है। मुलजिम का ताल्लुक भारतीय रियासत महाराष्ट्र से है और वो सरकारी मुलाजिम है। पुलिस FIR के मुताबिक मुबैना ज्यादती का ये वाकया जब पेश आया उस वक्त लड़की नाबालिग थी। अफगानिस्तान के लिए अमरीका के नुमाइंदे खसूसी जलमे खलीलजाद ने पीर को काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी और अफगानिस्तान के अमन कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला से मुलाकात की और अमन अमल को तेज करने के इकदाम पर तबादला ख्याल किया ताकि अफगानिस्तान में कई दहाइयों से जारी जंग का खात्मा हो सके। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सरबराह मैककॉल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि जलमी खलीलजाद अमरीका तालिबान माहदे में मुजवजा तब्दीलियों पर काम कर रहे हैं जिनमें अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की मौजूदगी बरकरार रखने को तस्लीम करना भी शामिल है। इसके अलावा इसमें तालिबान की तरफ से सिविलियन अफराद और अफगान फौज के खिलाफ पुरतशद्दुद हमलों में कमी की शर्त भी शामिल की जाएगी। ताहम कुछ तजियाकारों का कहना है कि जलमे खलीलजाद के अफगान सरकारी अहलकारों के लिए पैगाम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। तजियाकार नजीब आजाद कहते हैं कि अमरीका अफगानिस्तान में किसी फौजी तब्दीली का ख्वाहां नहीं है, ताहम वो मुल्क के सियासी माहौल में तब्दीली का ख्वाहिशमंद है। अफगानिस्तान के वजीर दाखिला मसूद इंदराबी का कहना है कि तालिबान आइंदा मौसम बहार में जंग तेज करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगान फौज भी जंग के लिए तैयार है, ताहम फौज मुल्क में सियासी मुसालहत को एक मौका जरूर फराहम करेगी। अमरीकी हुकूमत के एक निगरान इदारे की जानिब से पीर को जारी होने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जंग से मुतासर मुल्क अफगानिस्तान में अमरीका ने इमारतों की तामीर और गाड़ियों की खरीद पर गुज़श्ता बरसों के दौरान अरबों डॉलर सर्व किए हैं। इस रकम का ज्यादातर हिस्सा मस्कूरा चीजों की तबाही और उन्हें नुकसान पहुंचाने से जाया हो चुका है। स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन की, जिसे सिगार भी कहा जाता है, हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सन 2008 तक अफगानिस्तान में इमारतों की तामीर और गाड़ियों की खरीद पर 7 अरब 80 करोड़ डॉलर सर्व किए गए। जनूब शर्की एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के रुकन 10 मुल्कों के वज़राए खारजा का एक इजलास आज मुनक़िद हो रहा है जिसमें म्यांमार की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इन ममालिक में ब्रुनाई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलिपाइन, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। खबरें खत्म हुईं।
अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ان اہم سرخیوں سے. جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے رکن 10 ملکوں کے وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس آج منعقد کیا جا رہا ہے جس میں میانمار کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے. ان ملکوں میں برنائی، کمبوڈیا، انڈونیشیا، لاؤس، ملیشیا، فلپائن، تھائی لینڈ اور ویتنام شامل ہیں. وائٹ ہاؤس سعودی عرب کے ولی عہد کے امریکی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ملوث ہونے کے حوالے سے امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد سعودی عرب سے متعلق اپنی پالیسی کا دفاع کرا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے میکسیکو کے صدر سے ورچوئل میٹنگ میں بارڈر وال کی تعمیر کی بجائے سرحدوں کے پار تعلقات پر توجہ دی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان طویل مگر پیچیدہ تاریخی رشتوں کے بارے میں بات کی. عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ گزشتہ 7 ہفتوں کے دوران پہلی مرتبہ عالمی سطح پر کرونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے. حکام کے مطابق کرونا کیسز میں ایک بار پھر بڑی تعداد میں تیزی آ سکتی ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. آج کی پہلی رپورٹ ہم واشنگٹن سے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. سعودی عرب کے ولی عہد کے امریکی صحافی کے قتل میں ملوث ہونے کے حوالے سے امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد وائٹ ہاؤس سعودی عرب سے متعلق اپنی پالیسی کا دفاع کر رہا ہے. جمعے کے روز جاری ہونے والی غیر مخفی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ممکنہ طور پر سن 2018 میں ترکی میں سعودی کونسل خانے میں خشوگی کے قتل یا گرفتاری کے منصوبے کی منظوری دی تھی. اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں.
رپورٹ سامنے آنے کے بعد مبصرین کی جانب سے توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ سعودی بادشاہت کو قتل پر جواب دہ ٹھہرانے کے لیے بائیڈن انتظامیہ پر دباؤ میں اضافہ ہوگا. اکتوبر 2018 میں ہونے والے اس قتل کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی تھی. پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں منعقدہ بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے قتل کے جرم کو لرزہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ ان افراد کے خلاف سخت اقدامات کر رہی ہے جو اس کارروائی میں براہ راست ملوث تھے. جین ساکی کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس کسی بھی قسم کا قدم اٹھانے کے سلسلے میں وقت اور طریقے کے تعین کا حق محفوظ رکھتا ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ تاریخی اعتبار سے امریکہ نے کبھی ان ممالک کے لیڈروں کے خلاف پابندیاں عائد نہیں کی جن کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات ہیں. ساکی نے کہا کہ انتظامیہ کے مقصد تعلقات کا اثر نو تعین کرنا ہے تاکہ ایسے کسی واقعے کو دوبارہ رونما ہونے سے روکا جائے اور وہ راہیں تلاش کی جائیں جو کہ موجود ہیں اور جن پر چل کر سعودی قیادت کے ساتھ مل کر کام کیا جا سکے, اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ کچھ اقدام ناقابل قبول ہیں. اس سے قبل سعودی صحافی جمال خشوگی کی منگیتر خدیجہ چنگیز نے پیر کے روز اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ سعودی ولی عہد کو اس قتل کا حکم دینے پر کسی تاخیر کے بغیر سزا دی جائے. انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ اگر سعودی ولی عہد کو سزا نہ دی گئی تو یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ اصل مجرم قتل کے جرم سے بھی بچ سکتا ہے جو سب کے لیے خطرے کا باعث اور انسانیت کے لیے داغ جیسا ہے. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے میانمار کے بارے میں بھی امریکی پالیسی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ انتظامیہ ایسے مزید اقدامات کر رہی ہے جو ان افراد پر لاگو ہوں گے جو تشدد اور حالیہ بغاوت کے ذمہ دار ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے رکن 10 ملکوں کے وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس آج منعقد کیا جا رہا ہے جس میں میانمار کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے. ان ملکوں میں برونائی، کمبوڈیا، انڈونیشیا، لاؤس، ملیشیا، فلپائن، تھائی لینڈ اور ویتنام شامل ہیں. میانمار میں فوج کی طرف سے منتخب حکومت کو برخاست کرنے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے خلاف شدید مظاہرے جاری ہیں جن میں اب تک 21 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے نے کہا ہے کہ اتوار کے روز ہلاکت خیز مظاہروں میں 18 افراد کی جانیں ضائع ہوئیں. میانمار کی زیر حراست رہنما آن سان سوچی کو حراست میں لیے جانے کے بعد پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا گیا جب وہ دارالحکومت ناپیدا کی ایک عدالت میں ویڈیو کانفرنس کے دوران نظر آئیں۔ 75 سالہ سوچی کو فوج نے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد دیگر رہنماؤں کے ہمراہ گرفتار کر لیا تھا۔ ان کے مقدمے کی آئندہ سماعت 15 مارچ کو ہوگی۔ امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں نے سوچی اور ان کے ساتھیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور فوج سے کہا ہے کہ وہ سول حکومت کو فوری طور پر بحال کرے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا کہ مظاہروں کے دوران حالیہ طور پر ہونے والی ہلاکتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ میانمار میں صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی ہے اور بائیڈن انتظامیہ اس کے ذمہ داروں کے خلاف مزید اقدامات کی تیاری کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی نئی سفیر لنڈا ٹامس گرین فیلڈ نے پیر کے روز بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ میانمار کی فوجی حکومت پر دباؤ بڑھائے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ مارچ میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کے بعد میانمار کی صورتحال پر بھرپور بات چیت کا آغاز کرے گا۔ ادھر میانمار کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ٹام اینڈریوز نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مل کر میانمار کی فوجی حکومت پر دباؤ ڈالے، جن میں عالمی سطح پر میانمار کو ہتھیاروں کی سپلائی منقطع کرنا، فوج کے زیر انتظام ہونے والے کاروبار پر پابندیاں عائد کرنا اور میانمار کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کرنا شامل ہے۔ اور آئیے اب آپ کو پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں سنواتے ہیں۔ پاکستان میں پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخابات بدھ 3 مارچ کو ہو رہے ہیں۔ ہر 3 سال کے بعد ہونے والے اس مقابلے کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے بھرپور جوڑ توڑ لگا رکھا ہے۔ سینٹ کے یہ انتخابات ایک ایسے وقت پر ہو رہے ہیں جب حزب اختلاف کی جماعتوں کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم حکومت مخالف تحریک چلائے ہوئے ہے۔ ایسے میں سینٹ کے مارکے کو حکومت مخالف تحریک کی کامیابی یا ناکامی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کے اراکین سینیٹرز کا انتخاب کیسے کرتے ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ کے لیے تیار کی ہیں سارا حسن نے، آئیے رپورٹ سنتے ہیں۔
3 مارچ کو ہونے والے ان انتخابات میں قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے اراکین خفیہ رائے شماری سے اراکین کا انتخاب کریں گے۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا کی آدھی نشستوں کے انتخابات ہر 3 سال کے بعد ہوتے ہیں۔ رواں سال پنجاب سے 11 سینیٹرز کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کے بعد اب خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور اسلام آباد کی مجموعی طور پر نشستوں کی تعداد 37 ہے۔ ایوان بالا کے اعضائے ترکیبی کچھ اس طرح سے ہیں کہ 100 سینیٹرز کے اس ایوان میں 4 صوبوں کی مجموعی نشستیں 23 ہیں۔ ان میں 14 عوامی اراکین ہیں جبکہ 4 خواتین، 4 ٹیکنوکریٹس اور 1 اقلیتی رکن ہوتا ہے۔ اسلام آباد سے کل 4 اراکین ہیں جن میں سے 2 جنرل نشستوں پر جبکہ 1 خاتون اور 1 ٹیکنوکریٹ کی نشست ہے۔ قبائلی اضلاع فاٹا کے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے بعد اس کی 4 نشستوں پر انتخابات نہیں ہوں گے اور سینٹ کی نشستوں کی تعداد 104 سے کم ہوگی 100 ہو جائے گی۔ سینیٹرز کی آئینی مدت 6 برس کی ہے لیکن ہر 3 برس کے بعد سینٹ کے آدھے اراکین اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جاتے ہیں اور آدھے ارکان نئے منتخب ہو کر سینٹ میں واپس آتے ہیں۔ اس مرتبہ فاٹا کی نشستیں ختم ہونے کے بعد سینٹ انتخابات 52 کی بجائے 48 نشستوں پر ہو رہے ہیں۔ سندھ اور پنجاب سے 11 سینیٹرز کا انتخاب ہوگا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 12 سینیٹرز منتخب ہوں گے جبکہ اسلام آباد سے 2 ارکان ایوان بالا کا حصہ بنیں گے۔ پارٹی پوزیشن کا جائزہ لیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ سینٹ انتخابات کے بعد 100 رکن ایوان میں حکومت اور اپوزیشن کی تعداد تقریباً برابر رہنے کی توقع ہے۔ اس وقت سینٹ میں مسلم لیگ نون کے سب سے زیادہ 17 سینیٹرز ریٹائر ہوں گے جن میں سے 11 پنجاب جبکہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد سے 2 سینیٹر ہوں گے، جبکہ صرف پنجاب سے 5 نئی نشستیں حاصل ہونے کا امکان بھی ہے۔ تحریک انصاف کے موجودہ 14 سینیٹرز میں سے صرف 7 ریٹائر ہو رہے ہیں۔ سینٹ کے انتخابات میں کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے اور اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن جماعتیں بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ سارا حسن، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے صدارتی ریفرنس پر رائے کے بعد الیکشن کمیشن نے وقت کی کمی کے پیش نظر سینٹ انتخابات ماضی کی طرح کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو آئندہ کے لیے لائے عمل تیار کرے گی۔ حکومتی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن حیران کن طور پر ان اصلاحات کو اگلے انتخابات کے لیے مؤخر کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بہرحال مختلف رائے دیتا ہے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں الیکشن کمیشن نے دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے کے بعد چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں سینٹ انتخابات ماضی کی طرح ہی کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ فیصلہ سینٹ انتخابات کے لیے وقت کی کمی کے باعث کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ جاری اعلامیے کے مطابق کمیشن نے سپریم کورٹ کی رائے پر اس کی روح کے مطابق عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی رائے کی روشنی میں 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی نادرا، ایف آئی اے اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی سے بھی مدد لے گی۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق کمیٹی 4 ہفتوں میں سفارشات پیش کرے گی۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق سینٹ انتخابات کا انعقاد بدھ کو ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں صدارتی ریفرنس پر گزشتہ روز سپریم کورٹ کی رائے بھی آئی تھی، جس میں کہا گیا کہ سینٹ انتخابات آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں کہا تھا کہ بیلٹ پیپر کا خفیہ رکھنا حتمی نہیں ہے، لیکن حالیہ انتخابات کے حوالے سے کوئی واضح رائے یا ہدایت نہ ہونے کے باعث الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ماضی کے طریقہ کار کے مطابق سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بارے میں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کہتے ہیں کہ اگر انتخابات کو ملتوی کیا جاتا تو آئینی بحران پیدا ہو سکتا تھا۔
تو الیکشن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنے سے بہت قانونی بحران پیدا ہو جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 دن میں 3 دن میں الیکشن کمیشن بھی اس پوزیشن پہ نہیں تھا کہ وہ ٹیکنالوجی استعمال کرے، اس کے لیے قانون میں ترمیم لازمی ہے۔
سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس وقت نہ تھا کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کا انتظار کرتا۔ سپریم کورٹ کی رائے کے بعد ایک بات تسلیم شدہ ہے کہ قانون میں ترمیم کیے بغیر بیلٹ پیپر کو چھیڑنا ممکن نہیں۔
جو بیلٹ پیپر ہے اس پہ الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات نہیں ہیں کہ اس میں کوئی رد و بدل کر دیں، اس کے لیے تو قانون سازی کے بعد ہی اس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے، اور قانون سازی کے بغیر تو الیکشن کمیشن نے جو ہے اس کو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا کہ الیکشن کو بعد میں چیلنج ہو جائے اور یا کوئی بہت بڑا قانونی آئینی بحران پیدا ہو جائے۔
اس بارے میں حکومتی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ الیکشن کمیشن نے سینٹ کے انتخابات میں ووٹوں کی خرید و فروخت اور کرپشن روکنے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے، لیکن حیران کن طور پر وہ ان اصلاحات کو اگلے انتخابات کے لیے مؤخر کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بہرحال مختلف رائے دیتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکر نے ایک بیان میں کہا کہ امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اعلان کے بعد حکومت کو تسلی ہوگی جو کل کی رائے کو اپنی فتح قرار دے رہے تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے گزشتہ روز سینٹ الیکشن ریفرنس پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ سینٹ الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوں گے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے افغانستان سے ملحق قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں بارودی سرنگوں کے دھماکوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سوموار کی شام ہونے والے دھماکے میں لدہ سب ڈویژن کے علاقے شوال کے ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والے کم سن بہن بھائی ہلاک ہو گئے، جبکہ پچھلے ہفتے اسی علاقے کے ایک اور گاؤں میں بارودی سرنگ کے پھٹنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا۔ بارودی سرنگوں کے پھٹنے کا سلسلہ 2009 میں شروع کی گئی فوجی کارروائی کے خاتمے پر 2015 کے اواخر سے شروع ہوا، اور اب تک لگ بھگ 250 سے زائد واقعات میں 25 افراد ہلاک اور 150 سے زائد ہاتھ پاؤں سے محروم ہو چکے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کے محسود قبائل کے زیر تسلط علاقوں میں بارودی سرنگوں کے پھٹنے کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک روز قبل لدہ سب ڈویژن کے علاقے شوال کے گاؤں تور لگڑ میں سوموار کی شام بارودی سرنگ کے دھماکے میں 12 سالہ لڑکا اور 8 سالہ لڑکی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے رشتے میں بہن بھائی بتائے جاتے ہیں۔ اس واقعے سے چند روز قبل جنوبی وزیرستان کی اسی علاقے میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک شخص ہلاک ہوا تھا۔ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی وحید محسود نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
یہ تو جب نجات آپریشن ختم ہوا ہے اس کے بعد جب وزیرستان کو کلیئر ڈکلیئر کیا آرمی نے، تو اس کے بعد جب وہاں پہ لوگ منتقل ہوئے اس کے بعد یہ بارودی سرنگ کے دھماکے شروع ہو گئے جو آج تک جاری ہے۔ اس میں تقریباً 225 سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں، اس میں 25 کے آس پاس لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، اور اس میں تقریباً 150 سے زیادہ اس میں جو نا بچے، خواتین، بوڑھے معذور ہوں گے۔
جنوبی وزیرستان میں بارودی سرنگیں 2009 میں عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کاروائی کے دوران مبینہ طور پر طالبان عسکریت پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے اپنے اپنے مورچوں کو محفوظ بنانے کے لیے بچھائے تھے۔ 2015 کے اواخر میں جنوبی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کے بعد جب بارودی سرنگوں کے دھماکے شروع ہوئے تو سب سے پہلے پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین نے رائے عامہ کو بیدار کرنے اور حکومتی اداروں سے ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے 2016 میں ایک مہم کا آغاز کر دیا تھا. مقامی قبائلیوں کا شکوہ ہے کہ ملک کی دیگر علاقوں میں بم دھماکوں یا دہشت گردی کے واقعات میں متاثر ہونے والوں کے لواحقین کو معاوضے کی ادائیگی کی جاتی ہے، مگر جنوبی وزیرستان کی بارودی سرنگوں سے متاثر ہونے والوں کو چند ہزار روپوں سے ترخایا جاتا ہے. صحافی وحید محسود کا کہنا ہے،
پولیٹیکل انتظامیہ یا وہاں پہ جو بریگیڈ ہوتا ہے وہاں سے تقریباً 30,000, 40,000, 50,000 تک امداد مطلب اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی امداد آج تک نہ ہوئی ہے اور نہ اس کا کوئی باضابطہ طور پہ سروے کیا گیا ہے.
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش کا کہنا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں بارودی سرنگوں کے پھٹنے کا مسئلہ پچھلے کئی برسوں سے جاری ہے.
ہمارے جو قبائلی اضلاع ہیں یا قبائلی علاقہ جات ہیں وہ کافی سالوں سے جو ہے وہ ایک پروسیس سے ایک انسرجنسی سے گزرے، تو اس میں کام جاری ہے. ہماری فورسز جو ہے وہ کلیئر کر رہی ہیں کافی جگہوں پہ، کلیئر کلیئرنس ہو بھی چکی ہے کچھ جگہوں پہ، جاری ہے. امید ہے انشاءاللہ یہ معاملات جو ہے وہ جلدی کلیئر ہو جائیں گے، اور بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. انشاءاللہ ایسے واقعات کی روک تھام آئندہ کے لیے.
جنوبی وزیرستان کے لدہ سب ڈویژن سے تعلق رکھنے والے محسود قبائل نے 2009 کے اواخر میں عسکریت پسندوں کے خلاف کی گئی فوجی کاروائی راہ نجات کی شروع ہونے سے قبل نقل مکانی کی تھی. نقل مکانی کرنے والے ہزاروں خاندان اب بھی بارودی سرنگوں کی موجودگی میں اپنے اپنے گاؤں اور دیہاتوں کو واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے پیر کے روز کابل میں افغان صدر اشرف غنی اور افغانستان کی امن کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی اور امن عمل کو تیز کرنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا تاکہ افغانستان میں کئی دہائیوں سے جاری جنگ کا خاتمہ ہو سکے. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہا کہ خطے کے اس دورے کے دوران خلیل زاد افغانستان میں ایک منصفانہ اور پائیدار سیاسی تصفیہ اور مستقل اور جامع جنگ بندی کی راہ ہموار کرنے کے لیے تمام فریق کین بشمول طالبان اور علاقائی ملکوں کے ساتھ پھر سے بات چیت کے عمل کا آغاز کر رہے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ کی ہے محمد جلیل نے، تفصیل سنتے ہیں.
خلیل زاد ایسے وقت میں خطے کے ممالک کا دورہ کر رہے ہیں جب بین الافغان مذاکرات میں تاحال کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، جبکہ امریکی انتظامیہ نے بھی دوحا امن معاہدے پر نظر ثانی کا عندیہ دے رکھا ہے. خلیل زاد سے ملاقات کے بعد عبداللہ عبداللہ نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ہم نے امن عمل، دوحا مذاکرات، امریکہ کی طرف سے امن معاہدے پر نظر ثانی اور آئندہ اقدامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے. یہ دورہ امریکہ اور طالبان کے معاہدے پر دستخط ہونے کی ایک سال بعد ہو رہا ہے جس پر جو بائیڈن انتظامیہ نظر ثانی کر رہی ہے. اس معاہدے کے نتیجے میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا اور افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان براہ راست بات چیت کی راہ ہموار ہوئی. تاہم امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے پر افغان حکومت خفا ہو گئی، جس نے محسوس کیا کہ امریکہ نے کابل کو اس عمل سے دور رکھا اور طالبان سے بہت زیادہ وعدے کیے. اس معاہدے کے تحت 1 مئی 2021 تک تمام غیر ملکی فورسز کی افغانستان سے واپسی ہونی تھی، لیکن تشدد میں اضافے اور معاہدے کے برعکس طالبان کے القاعدہ اور دیگر شدت پسند تنظیموں سے روابط کی شکایات کے بعد امریکہ نے اس معاہدے پر نظر ثانی کا عندیہ دیا تھا. البتہ طالبان متنبہ کر چکے ہیں کہ اس معاہدے سے انحراف کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. افغانستان میں انسانی حقوق کی آزاد کمیشن کے مطابق امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ طے پانے کے باوجود افغانستان میں جنگ جاری ہے، جس میں گزشتہ سال ہزاروں شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. انسانی حقوق کمیشن کے ترجمان ذبیع اللہ فرہنگ کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال ہدف بنا کر ہلاک کرنے کے واقعات میں ان کے بقول 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے. یاد رہے امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے گزشتہ ہفتے افغانستان کی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کو بتایا تھا کہ امریکہ افغانستان میں پائیدار سیاسی تصفیے اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور افغانستان میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ افغان مسئلے کے سیاسی حل کے لیے کوشش کر رہی ہے. امریکی فوجیوں کے انخلا کو مؤخر کرنے کے حوالے سے صدر بائیڈن کی انتظامیہ کے طالبان کے ساتھ بات چیت کے امکان سے متعلق کانگریس مین مائک مکال کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے سیاسی تجزیہ کار فیض محمد زلن نے کہا کہ امریکہ طالبان معاہدے کی روح سے فوجی انخلا میں 3 سے 6 ماہ تک کی تاخیر کی جا سکتی ہے. زلند کا کہنا ہے کہ امریکہ طالبان کو اس بات کی ضمانت فراہم کرے گا کہ طالبان کے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا اور اقوام متحدہ کی طرف سے پابندی عائد کیے گئے افراد کی فہرست سے طالبان رہنماؤں کے نام حذف کر دیے جائیں گے۔ ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کے ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سربراہ میکال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ زلم خلیلزاد امریکہ طالبان معاہدے میں مجوزہ تبدیلیوں پر کام کر رہے ہیں جن میں افغانستان میں امریکی فوجیوں کی موجودگی برقرار رکھنے کو تسلیم کرنا بھی شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ اس میں طالبان کی طرف سے سیویلین افراد اور افغان فوج کے خلاف پرتشدد حملوں میں کمی کی شرط بھی شامل کر دی جائے گی۔ تاہم کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ زلم خلیلزاد کے افغان سرکاری اہلکاروں کے لیے پیغام میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ سیاسی تجزیہ کار تورک فرہادی کہتے ہیں کہ زلم خلیلزاد کا دورہ افغانستان کا مقصد امن کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ فرہادی نے کہا کہ زلم خلیلزاد افغانستان کے سیاسی نظام میں طالبان کی شمولیت کے حامی ہیں۔ تجزیہ کار نجیب آزاد کہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں کسی فوجی تبدیلی کا خواہاں نہیں، تاہم وہ ملک کے سیاسی ماحول میں تبدیلی کا خواہش مند ہے۔ افغانستان کے وزیر داخلہ مسعود اندرابی کا کہنا ہے کہ طالبان آئندہ موسم بہار میں جنگ تیز کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان فوج بھی جنگ کے لیے تیار ہے، تاہم فوج ملک میں سیاسی مصالحت کو ایک موقع ضرور فراہم کرے گی۔ بھارت کی سپریم کورٹ کی طرف سے ریپ کے ایک ملزم کو زیادتی کا شکار بنائی گئی خاتون سے شادی کرنے کی تجویز پیش کرنے پر انسانی حقوق اور نسوانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے کارکنوں نے حیرت اور تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ عدالت عظمیٰ کا یہ مشورہ دینا کہ ملزم ریپ وکٹم کے ساتھ شادی کرے یا پھر جیل جائے نہ صرف مظلوم کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہے بلکہ اسے اور زیادہ ظلم کا شکار بنانے کی کوشش ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ میں ملزم کی طرف سے ضمانت کے لیے دائر کردہ درخواست سماعت کے دوران جب ملزم کے وکیل نے عدالت کے ایک سہ رکنی بینچ کو آگاہ کیا کہ وہ پہلے ہی شادی کر چکا ہے تو اس نے ملزم سے ضمانت حاصل کرنے کے لیے متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کے لیے کہا اور اس کی گرفتاری پر 4 ہفتے کے لیے روک لگائی۔ ملزم کا تعلق بھارتی ریاست مہاراشٹر سے ہے اور وہ سرکاری ملازم ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے کارکنوں نے منگل کو کہا کہ اگرچہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بھارت میں کسی عدالت نے ریپ کی کسی ملزم اور متاثرہ خاتون کے درمیان ان کے بقول اس طرح کی سودے بازی کی تجویز پیش کی ہے، لیکن پیر کو سپریم کورٹ کا ملزم سے اس طرح کا استفسار ملک میں نافذ انسداد عصمت دری کے قانون، جس میں چند برس پہلے انتہائی سخت ترین شکیں شامل کی گئی تھیں، کی روح کے منافی ہے۔ اس کے علاوہ یہ خواتین کے حقوق کے خلاف بھی ہے بلکہ ان کے جذبات سے کھلواڑ کے مترادف ہے۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم کارکن میناکشی گنگولی نے عدالت عالیہ کے اس استفسار پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وی او اے کو بتایا،
یہ جو ورڈکٹ ہے ایسے رولنگز پہلے بھی آئے ہیں، آئی تھنک تامل ناڈو میں بھی ایک بار آیا تھا۔ بہت ہی ریگریسو رولنگ ہے کیونکہ جو جب ریپ ہوتا ہے ہم لوگ ان کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے، تو یہاں پہ الٹا جب کسی ایک ریپ ایلیگیشن آیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے شادی کریں گے یا نہیں، وہ تو گوز بیک آن آل جو بھی نئے امینڈمنٹس آئے ہیں ریپ لاز میں، جو یہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی سیکشل اسالٹ کسی کے اوپر اور پھر جو مائنر ہے اس کے اوپر، تو پھر یہ پروسیکیوشن ہونی چاہیے، وہ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے۔
میناکشی گنگولی نے، جو جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیومن رائٹس واچ کی ڈائریکٹر بھی ہیں، کہا کہ وہ ایک خاتون کی حیثیت سے بھی سپریم کورٹ کے اس اقدام سے ناخوش ہیں۔
دیکھیں، اگر الیگیشن یہ ہے کہ کسی نے بلاتکار کیا ہے یا سیکشل ابیوز کری ہے کسی کے اوپر، تو اس کے ساتھ پوری زندگی بتانے کی بات جب ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ تو پھر وکٹم کو پھر سے اور وکٹمائز کرنا۔
چیف جسٹس ایس اے بوبڈے کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا یہ بینچ ملزم، جو بھارتی ریاست مہاراشٹر کے اسٹیٹ الیکٹریسٹی پروڈکشن کمپنی لمیٹڈ میں ایک ٹیکنیشین کی حیثیت سے کام کرتا ہے، کی طرف سے دائر کردہ ایک عرضداشت کی سماعت کرا تھا، جس میں ممبئی ہائی کورٹ کی طرف سے 5 فروری کو اس کو اس کیس میں ایک نچلی عدالت کی جانب سے دی گئی پیشگی ضمانت کو منسوخ کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ملزم سے استفسار کیا، کیا تم اس کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو؟ اگر ہاں تو ہم اس پر غور کر سکتے ہیں، ورنہ تم جیل جاؤ گے۔ عدالتی بینچ نے ملزم سے مزید کہا، ہم تمہیں مجبور نہیں کر رہے ہیں۔ عدالت کے استفسار اور ملزم کو خبردار کرنے کے بعد اس کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اس کا موکل ابتدا میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا، یعنی ملزم نے کسی اور کے ساتھ شادی کی ہے۔ جب وکیل صفائی نے کہا کہ ملزم ایک عوامی خادم ہے تو عدالتی بینچ نے کہا اسے یہ اس لڑکی کو بہکانے اور اس کا ریپ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اسے پتا تھا کہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے۔ ملزم کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اس کے خلاف تاحال فرد جرم عائد نہیں کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے ملزم سے متعلق عدالت میں ضمانت کے لیے باقاعدہ درخواست دینے کے لیے کہا اور پھر اسے گرفتاری سے بچنے کے لیے 4 ہفتے کا تحفظ فراہم کر دیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، بھارت۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
امریکی حکومت کے ایک نگران ادارے کی جانب سے پیر کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنگ سے متاثرہ ملک افغانستان میں امریکہ نے عمارتوں کی تعمیر اور گاڑیوں کی خرید پر گزشتہ برسوں کے دوران اربوں ڈالر صرف کیے۔ اس رقم کا زیادہ تر حصہ مذکورہ چیزوں کی تباہی یا انہیں نقصان پہنچنے کی وجہ سے ضائع ہو چکا ہے۔ اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن کی، جسے سگار بھی کہا جاتا ہے، حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سن 2008 تک افغانستان میں عمارتوں کی تعمیر اور گاڑیوں کی خرید پر 7 ارب 80 کروڑ ڈالر صرف کیے گئے۔ جب ان کا جائزہ لیا گیا تو پتا چلا کہ ان میں سے صرف 3 ارب 43 کروڑ ڈالر کی عمارتیں اور گاڑیاں بہتر حالت میں ہیں، جبکہ امریکی ٹیکس گزاروں کی باقی ماندہ رقم ضائع ہو چکی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ 7 ارب 80 لاکھ ڈالر میں سے صرف 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ہی اس پر صرف ہوئے۔ یہ چیز رقوم فراہم کرنے والے اداروں کے لیے باعث تشویش ہے۔ مبصرین کے مطابق امریکی عوام اس 20 برس پرانی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور صدر جو بائیڈن اپنے پیش رو کی گزشتہ سال طالبان سے ہونے والے امن معاہدے پر نظر ثانی بھی کر رہے ہیں۔ معاہدے کے مطابق امریکی افواج کو 1 مئی تک افغانستان سے نکالنا ہے، تاہم عہدیدار کہتے ہیں کہ فی الحال اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ معاہدے پر امریکہ کی جانب سے دستخط کرنے والے سفارتکار زلم خلیلزاد علاقے کے دورے پر افغان دارالحکومت میں ہیں۔ طالبان اور افغان حکومت ملک میں امن لانے اور کسی سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے دوحہ میں مذاکرات کے دور کر چکے ہیں۔ کابل کے بعد خلیلزاد پاکستان اور قطر کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ دوحہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے دباؤ بڑھایا جا سکے اور تشدد ختم کرنے کے لیے انہیں جنگ بندی پر آمادہ کیا جا سکے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے میکسیکو کے صدر آندرے مینول لوپیز سے ورچوئل میٹنگ میں بارڈر وال کی تعمیر کی بجائے سرحدوں کے پار تعلقات پر توجہ دی اور دونوں ملکوں کے درمیان طویل مگر پیچیدہ تاریخی رشتوں کے بارے میں بات کی۔ بائیڈن وائٹ ہاؤس میں موجود تھے اور میکسیکو کے صدر میکسیکو سٹی سے ورچوئل بات کر رہے تھے۔ بائیڈن نے کہا کہ ہم اسی وقت محفوظ ہیں جب مل کر کام کریں، خواہ یہ مشترکہ سرحدوں کے چیلنج ہوں یا وبا پر قابو پانے کی کوششیں۔ وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ روم میں ویڈیو اسکرین پر میکسیکو کے صدر نے صدر جو بائیڈن کا شکریہ ادا کیا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان احترام اور برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے سابق صدر ٹرمپ نے اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار تعمیر کرنے، میکسیکو پر محصولات لگانے کے اقدامات کیے اور تارکین وطن کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مزید 1392 کیس رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی طور پر رپورٹ ہونے والے کیسز کی مجموعی تعداد 581,365 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر این سی او سی کے مطابق ملک بھر میں اب تک کرونا کی تشخیص کے لیے 89 لاکھ سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ادھر بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر میرپور میں حکام نے 1 ہفتے کا لاک ڈاؤن لگا دیا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق میرپور کے ڈپٹی کمشنر کے مطابق میرپور میں تمام تعلیمی ادارے اور پبلک ٹرانسپورٹ 2 ہفتے تک بند رہے گی۔ شہر میں پیٹرول پمپ، کریانہ سٹور اور دیگر ضروری اشیاء کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ شہر کے شادی ہالز بھی 1 ماہ تک بند رکھے جائیں گے۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او میں ہنگامی اقدامات کے سربراہ نے کہا ہے کہ یہ خیال قبل از وقت اور غیر حقیقت پسندانہ ہوگا کہ وبا اس سال کے آخر تک ختم ہو جائے گی۔ تاہم ڈاکٹر مائیکل رائن نے پیر کے روز بتایا کہ مؤثر ویکسین کی حالیہ ترسیل سے ہسپتالوں میں لوگوں کے داخلے اور اموات کی تعداد بہت حد تک کم ہو جائے گی۔ ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر ٹیڈروس ایڈنم گیبریسس نے کہا کہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ کرونا ویکسین غریب ملکوں کے خطرے کی زد میں آئے ہیلتھ ورکر سے پہلے امیر ملکوں میں نوجوانوں اور صحت مند لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ تفصیلات پیش کر رہے ہیں اسد حسن۔
کرونا وائرس پر ڈبلیو ایچ او کی تکنیکی ٹیم کی سربراہ ماریا وین کرکوب نے پیر کو ایک نیوز بریفنگ میں بتایا کہ ہمیں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے سلسلے میں احتیاط نہ کی گئی تو یہ دوبارہ پھیل سکتا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے سربراہ ٹیڈروس گیبریسس کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز میں حالیہ اضافہ چار خطوں میں سامنے آیا ہے جن میں امریکہ مشرقی بحیرہ روم، یورپ اور جنوبی مشرقی ایشیا شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی وبا میں ایک مرتبہ پھر اضافہ مایوس کن ہے مگر حیران کن نہیں ہے۔ کیسز کے حالیہ اضافے کی وجہ حفاظتی اقدامات میں سستی ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے ایمرجنسی پروگرام کے ڈائریکٹر مائیکل رایان کہتے ہیں کہ اس وقت وائرس کافی حد تک کنٹرول میں ہے اور یہ سوچنا حقیقت کے برعکس ہے کہ عالمی وبا رواں برس کے اختتام تک ختم ہو جائے گی۔ ڈبلیو ایچ او کی جانب سے یہ انتباہ ایسے وقت میں آیا ہے جب کچھ ہی عرصہ پہلے دنیا کے کئی حصوں میں کورونا وائرس کے کیسز اور اس کے سبب ہونے والی اموات میں بڑی کمی دیکھی گئی تھی۔ دوسری جانب کئی ملکوں میں ویکسینیشن کی مہم کے بعد ایسی امیدیں پیدا ہو گئی تھیں کہ کورونا وائرس کے کیسز میں اب کمی کا رجحان جاری رہے گا۔ امریکہ میں صحت کے حکام خبردار کر رہے ہیں کہ کورونا کیسز کی ایک اور لہر دہلیز تک پہنچ چکی ہے۔ حالیہ چند روز کے دوران امریکہ میں کورونا وائرس کی جنوبی افریقی قسم بھی سامنے آئی ہے۔ ایک جانب جہاں امریکہ میں ویکسینیشن مہم جاری ہے، وہیں یومیہ اموات کی تعداد لگ بھگ 2000 اور کورونا کیسز کم و بیش 70,000 کے قریب ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ کیسز میں اضافے کا رجحان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب زیادہ تر ریاستیں کرونا وائرس کے سبب عائد پابندیوں میں نرمی کا سوچ رہی ہیں۔ ریاست کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوزم اور ریاست کے قانون سازوں نے زیادہ تر سرکاری اسکولوں کے لیے ایک معاہدے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت مارچ کے آخر تک اسکولوں میں تدریسی عمل بحال کر دیا جائے گا۔ ادھر ریاست الینوائے کے شہر شکاگو میں ہزاروں طالب علم ایک سال سے زیادہ عرصے تک اسکولوں سے دور رہنے کے بعد پیر کو واپس کلاس روم میں آئے ہیں۔ برطانیہ کے حکام کا پیر کو کہنا تھا کہ انہوں نے کرونا وائرس کی انتہائی متعدد 6 اقسام کا پتہ لگایا ہے جو برازیل میں پائی گئی تھیں۔ دوسری جانب فرانس کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات میں کوئی نرمی نہیں لا رہے۔ ان کے بقول آئندہ 4-6 ہفتوں کے دوران رات کا کرفیو بدستور برقرار رہے گا۔ فرانسیسی وزیر صحت اولیور واران کا کہنا ہے کہ ریستورانوں اور عجائب گھروں کو فی الحال بند رکھا جائے گا۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ فرانس کو وائرس سے نمٹنے کے لیے مزید پابندیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سلوویکیا نے کہا ہے کہ وہ روس کی تیار کردہ ویکسین اسپوٹنک کی 20,00,000 خوراکیں حاصل کرے گا۔ یورپین میڈیسن ایجنسی نے روس کی ویکسین کی اب تک منظوری نہیں دی ہے۔ تاہم سلوویکیا ہنگری کے بعد دوسرا یورپی ملک ہے جس نے روس کی ویکسین خرید لی ہے۔ یورپی یونین کے ایگزیکٹو ادارے نے پیر کو کہا کہ وہ پاسپورٹ کے لیے ایسے قوانین کی تجویز دے گا جن کے تحت صرف انہی لوگوں کو آنے کی اجازت دی جائے گی جنہوں نے ویکسین لگوا رکھی ہے یا جن کے کرونا ٹیسٹوں کے بعد ان کو پورے خطے میں کام پر جانے اور سیاحت کی اجازت دی گئی ہے۔
اور یورپی یونین کے انتظامی شعبے نے پیر کے روز کہا کہ وہ ان افراد کے لیے پاسپورٹ کے لیے قواعد تجویز کرے گا جن کو COVID-19 ویکسین لگا دی گئی ہے یا حال ہی میں ان کے ٹیسٹ کرا لیے گئے ہیں تاکہ وہ پورے خطے میں اپنے کام یا سیاحت کے لیے سفر کر سکیں۔ یورپی یونین کمیشن کی صدر اورسولا وان ڈیر لین نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ ڈیجیٹل پاس کے لیے اس ماہ کے آخر میں قانون سازی پیش کر دی جائے گی۔ انہوں نے اس کے لیے گرین پاس کی اصطلاح استعمال کی جس کے بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ یورپی یونین کے رکن ممالک کو اپنی سیاحت کی انڈسٹری کی تعمیر نو میں مدد مل سکے گی۔ یورپی یونین کے گزشتہ ہفتے کے سربراہی اجلاس کے بعد جہاں پہلے اس بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا تھا، وان ڈیر لین نے کہا کہ ویکسین کے سرٹیفکیٹ کا اجرا 3 ماہ کے عرصے میں شروع کیا جا سکتا ہے اور اس پاس سے ڈیٹا کے تحفظ کے معیار کو بھی برقرار رکھا جائے گا۔ اسرائیل میں گرین پاس کی اصطلاح ڈیجیٹل یا کاغذی دستاویزات کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ ان افراد کو ویکسین دے دی گئی ہے اور وہ تفریحی یا پھر کھیلوں اور کھانے کے مقامات میں جا سکتے ہیں۔ تاہم یورپی یونین کے رکن ممالک کے درمیان بحث جاری ہے۔ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے پاسپورٹ جاری کرنا قبل از وقت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ واضح نہیں کہ حفاظتی ویکسین منتقلی کے خلاف کتنا تحفظ فراہم کرتی ہے، جبکہ کچھ ارکان نے صرف ویکسین حاصل کرنے والے لوگوں کو ہی سفر کی اجازت دینے کے بارے میں سوال اٹھایا ہے کیونکہ متعدد افراد کو ابھی بھی پابندیوں میں رہنا پڑا ہے۔ کمیشن نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ ان شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھنے سے گریز کرے گا جن کو ابھی ویکسین نہیں دی جا سکی۔ پیرس کی ایک عدالت نے پیر کے روز فرانس کے سابق صدر نکولس سرکوزی کو بدعنوانی اور اپنا اثر و رسوخ غلط طور پر استعمال کرنے کے الزام میں 1 سال جیل میں گزارنے اور 2 سال کی معطل سزا سنائی ہے۔ سرکوزی کی عمر اس وقت 66 سال کی ہے۔ وہ سن 2007 سے 2012 تک فرانس کے صدر رہ چکے ہیں۔ انہیں اس بارے میں سزا دی گئی ہے کہ انہوں نے 2014 میں ایک سینئر میجسٹریٹ سے ایک ایسے قانونی عمل کے متعلق غیر قانونی طور پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جس میں وہ ملوث تھے۔ گیتی آرا انیس کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ سرکوزی الیکٹرانک کڑے کے ساتھ ایک گھر میں رکھے جانے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ سرکوزی کو اس مہینے 13 دوسرے افراد کے ساتھ ایک اور مقدمے میں بھی پیش ہونا پڑے گا جس کا تعلق 2012 کی صدارتی مہم کے دوران غیر قانونی مالی وسائل کے استعمال سے ہے۔ یہ فرانس کی جدید تاریخ کا پہلا ایسا مقدمہ ہے جس میں ایک سابق صدر کو کرپشن کے الزامات میں عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑا ہے۔ اس سے قبل ان کے پیشرو یاک شراک کو پیرس کا میئر ہونے کے دوران عوامی رقوم کی غلط استعمال کا الزام ثابت ہونے کے بعد سن 2011 میں 2 سال قید کی معطل سزا سنائی گئی تھی۔ پروسیکیوٹرز نے 2 دوسرے افراد کو بھی اس جرم میں ان کے ساتھ شامل کیا تھا، جن میں ایک ان کے دوست اور وکیل 65 سالہ تھیری ہیرزوگ اور 74 سالہ ریٹائرڈ مجسٹریٹ گلبرٹ ایزیبرٹ ہیں۔ ان دونوں نے اپنے خلاف الزام سے انکار کیا ہے۔ یہ مقدمہ ایک فون کال پر مرکوز ہے جو فروری 2014 میں کی گئی تھی۔ اس وقت ایک تفتیشی مجسٹریٹ نے 2007 کی صدارتی انتخابی مہم میں مالی بے قاعدگیوں کے متعلق ایک انکوائری شروع کی تھی۔ اس دوران سرکوزی اور ہیرزوگ کے درمیان موبائل فون پر ہونے والی گفتگو پکڑی گئی۔ اس گفتگو میں سرکوزی اور ہیرزوگ نے ایزیبرٹ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ فرانس کی امیر ترین عورت لوریل کے متعلق ایک اور مقدمے کی معلومات لیک کر دیں تو اس کے بدلے میں انہیں موناکو میں ایک ملازمت دی جا سکتی ہے۔ سرکوزی نے اس الزام کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہوئے عدالت سے کہا ہے کہ ایک سیاستدان ہونے کے ناطے وہ لوگوں کی تھوڑی بہت مدد کرتے رہے ہیں اور اس کا کسی واقعے سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ سرکوزی نے 2017 کے صدارتی انتخابات کے لیے اپنی پارٹی کی نامزدگی نہ ملنے کے بعد عملی سیاست سے دوری اختیار کر لی ہے۔ سرکوزی کو 13 دوسرے افراد کے ساتھ 2012 کے صدارتی انتخابی مہم میں غیر قانونی طور پر بڑی رقوم استعمال کرنے اور ایک اور مقدمے کا بھی سامنا ہے، جس کی سماعت اس مہینے ہونے والی ہے۔ اس مقدمے میں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں $5 کروڑ سے زیادہ رقم صرف کی، جو مقررہ حد سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ ان کے خلاف 2013 میں ایک اور مقدمہ شروع ہوا تھا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے 2007 کی اپنی انتخابی مہم کے لیے اس وقت کے لیبیا کے ڈکٹیٹر معمر قذافی سے غیر قانونی طور پر $00,00,000 لیے تھے۔ تاہم سرکوزی اس الزام کو بھی مسترد کرتے ہیں۔
فرانسیسی خواتین کا ایک گروپ داعش عسکریت پسند گروپ میں شامل ہوا تھا، جو اس وقت شام میں زیر حراست ہے۔ یہ گروپ بھوک ہڑتال کیے ہوئے ہے کیونکہ فرانسیسی حکومت نے ان کی اپنے بچوں سمیت فرانس واپس جانے کی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ پیرس سے وائس آف امریکہ کے لیے نکولر براڈ کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
شام میں داعش میں شامل ہونے والی کم از کم 12 فرانسیسی خواتین نے گزشتہ ہفتے بھوک ہڑتال شروع کر دی، جسے ان کے منتظمین فرانسیسی حکام کی جانب سے ان کی وطن واپسی کا انتظام کرنے سے متعلق مسلسل انکار کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ شام کے کیمپوں یا زیر زمین جیلوں میں کل 80 خواتین اور ان کے 200 بچے خراب صورتحال کا شکار ہیں۔ انہوں نے اپنی گرفتاریوں کی مذمت کی ہے، جسے انہوں نے ایک لامحدود اور بلا جواز حراست قرار دیا ہے۔ انہوں نے فرانس میں اپنے مبینہ جرائم کے لیے انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ میری ڈوز ان خواتین کی نمائندگی کرنے والی وکیل ہیں۔ یہ وضاحت کرتی ہیں کہ فرانسیسی خواتین شمالی شام میں واقع الحول اور روز کے کیمپوں میں کڑی صورتحال کا سامنا کر رہی ہیں۔ یہ ان کے حالات کو ایک ڈیڈ اینڈ قرار دیتی ہیں، کیونکہ ایک فرانسیسی جج نے ان کی گرفتاری کے لیے بین الاقوامی وارنٹ جاری کیے ہیں اور فرانسیسی عدالتی نظام ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ لہذا یہ فرانسیسی خواتین شام یا شمالی کردستان میں مقدمے کا سامنا نہیں کر سکتی ہیں، لیکن فرانسیسی حکام نے بھی ان کی وطن واپسی سے انکار کر دیا ہے۔ فرانس کو اس انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے بارے میں اقوام متحدہ کے ایک خصوصی نمائندے نے شام میں ان کیمپوں کو نیم حیوانی قرار دیا ہے، اور اس کے باوجود فرانسیسی حکام نے 2019 سے عراق اور شام میں ہونے والے جرائم میں ملوث تمام فرانسیسی شہریوں کی وطن واپسی سے انکار کر دیا ہے۔ فرانسیسی لیڈروں کے لیے اس تناظر میں یہ ایک مشکل تجویز ہے کہ داعش اندرون اور بیرون ملک سینکڑوں فرانسیسی شہریوں کے قتل میں ملوث ہے۔ فرانس کے وزیر انصاف ایرک ڈوپانڈ مورٹینی کا کہنا ہے کہ فرانس کبھی یہ فراموش نہیں کرے گا کہ انہوں نے داعش کی جانب سے لڑنے کے لیے اپنے وطن کے ساتھ غداری کی ہے۔ ان کے بقول وطن واپسی اور بحالی ایک پیچیدہ اور خطرناک مشن ہے، جو ان فرانسیسی شہریوں کو کیمپوں سے نکالنے کے لیے فرانسیسی فوجیوں اور ایجنٹوں کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک مجموعی طور پر 35 بچوں کو فرانس منتقل کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں 13 جنوری کو ان میں سے آخری بچے بھی واپس پہنچ گئے ہیں۔ فرانس میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں، اور ایسے موقع پر ان خواتین اور ان کے بچوں کے حق میں آواز اٹھانا ممکن نہیں ہے کیونکہ سلامتی کے امور کے بارے میں امیدواروں کا موقف اور جہادیوں کے خلاف ان کا لائحہ عمل رائے دہندگان کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نائجیریا کے سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے حال ہی میں ملک کے شمالی حصے کے ایک اسکول سے اغوا ہونے والی سینکڑوں طالبات کو رہا کر دیا ہے۔ زمفارا ریاست کے پولیس کمشنر ابوتو یارک نے منگل کے روز ٹویٹ پیغام میں کہا کہ اسکول کے 279 طلبہ خوش اور صحت مند ہیں۔ یاروں نے ان لڑکیوں کی رہائی کا کریڈٹ جزوی طور پر حکومت کے زمفارا ریاستی امن معاہدے کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ مزید تفصیلات بعد کو فراہم کی جائیں گی۔ یہ واضح نہیں کہ آیا ان کی رہائی تاوان کے بندوبست کا نتیجہ تھی۔ حکام نے ابتدائی طور پر بتایا تھا کہ مسلح افراد نے دور افتادہ دیہات جنگیبی میں گورنمنٹ گرل سیکنڈری اسکول کی 317 لڑکیوں کو اغوا کیا، لیکن زمفارا کے گورنر بہلو متوالے نے بتایا ہے کہ اغوا کی گئی طالبات کی کل تعداد 279 ہے۔ ابتدائی بیان میں کی گئی غلطی کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ نائجیریا کو حالیہ برسوں میں متعدد مسلح اغوا کاروں کا سامنا رہا ہے، خاص طور پر زمفارا میں جہاں تاوان کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ نائجیریا میں 2014 میں شمالی قصبے چیبوک میں بنیاد پرست اسلامی گروپ بوکو حرام نے 250 سے زائد لڑکیوں کو اغوا کیا تھا، جن میں اکثریت مسیحی طالبات کی تھی۔ چیبوک اسکول کی درجنوں لڑکیاں ابھی تک واپس نہیں آئی ہیں۔ دنیا میں آب و ہوا میں تیزی سے رونما ہوتی ہوئی تبدیلیوں پر اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ نے تغیرات کو روکنے کی موجودہ کوششوں کو ناکافی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ مناسب اقدامات کرنے میں مزید تاخیر کرۂ ارض کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی کلائمیٹ ایکشن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گلوبل وارمنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے ملکوں کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے، اور اس سلسلے میں پیرس معاہدے کے اہداف کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو صدی کے آخر تک 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک رکھا جا سکے۔ سندرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق دنیا کو فضا میں زہریلی گیسوں کی اخراج کو روکنے اور دوسرے اہم اقدامات کے ذریعے یہ یقینی بنانا ہے کہ عالمی درجہ حرارت میں اضافہ 1.5 فیصد سے بڑھنے نہ پائے۔ اقوام عالم کے آب و ہوا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کوشش کیے گئے قومی منصوبوں میں پیش رفت پر نظر رکھنے والی اقوام متحدہ کی آب و ہوا پر یہ رپورٹ ابھی جزوی طور پر سامنے آئی ہے۔ آب و ہوا کے چیلنج کا مقابلہ کرنے اور دنیا میں گرمی کو روکنے کے سلسلے میں رپورٹ کے مصنفین نے کہا ہے کہ ابھی ممالک خاطر خواہ پیش رفت کرنے سے کہیں دور ہے، لہذا تمام ممالک کو 2015 کے پیرس معاہدے پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا۔ رپورٹ میں گزشتہ سال کے آخری دن یعنی 31 دسمبر تک کے ڈیٹا سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی یہ مکمل رپورٹ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں رواں برس نومبر میں تمام شراکت داروں کے 26th اجلاس کے موقع پر پیش کی جائے گی۔ دریاسنا رپورٹ کا جائزہ لیتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے اسے دنیا کے لیے ریڈ الرٹ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عالمی ایمرجنسی کا مقابلہ کرنے میں 2021 کا سال بنانے یا بگاڑنے کا سال ثابت ہوگا۔ انتونیو گوترس کے مطابق سائنس نے واضح کر دیا ہے کہ درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 کی سطح پر رکھنے کے لیے ہمیں زہریلی گیسوں کے اخراج میں سن 2030 تک 45% کی کمی کرنا ہوگی۔
اور ٹویٹر نے کہا ہے کہ اس نے ایسے ٹویٹس کی لیبلنگ شروع کر دی ہے جن میں COVID-19 ویکسینز کے بارے میں گمراہ کن انفارمیشن شامل ہو۔ وہ اس ضابطے کی بار بار خلاف ورزی کرنے والے اکاؤنٹس کو ہٹانے کے لیے ایک نظام کا استعمال شروع کرے گا۔ کمپنی نے کہا کہ وہ پیر کے روز سے ایسے وسائل کو استعمال کرے گی جو یہ جائزہ لیں گے کہ آیا کوئی ٹویٹ اس ضابطے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور آخر کار اس کام کے لیے انسانوں اور آٹومیشن دونوں کا استعمال کیا جائے گا۔ پرنس ہیری نے کہا ہے کہ رائل فیملی سے الگ ہونے کا عمل ان کے اور ان کی اہلیہ میگن کے لیے بہت مشکل تھا۔ اوپرا ونفری کے ساتھ ایک انٹرویو میں ہیری نے اپنی والدہ پرنسس ڈیانا کو بھی یاد کیا کہ کیسے پرنس چارلز سے علیحدگی کے بعد انہوں نے اپنی راہ خود بنائی۔ ہیری نے کہا کہ میگن اور ان کے لیے بھی یہ بے حد مشکل تھا، مگر کم از کم وہ اپنی ماں کی طرح اکیلے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ ہیری کا یہ انٹرویو، جس کے کچھ کلپس اتوار کو نشر کیے گئے، 7 مارچ کو امریکی ٹیلی ویژن CBS پر نشر کیا جائے گا۔ اور ہالی ووڈ کی نامور اداکارہ اینجلینا جولی کی زیر ملکیت ایک تاریخی پینٹنگ 1.15 کروڑ ڈالر سے زائد میں نیلام کر دی گئی۔ یہ پینٹنگ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے بنائی تھی، جس میں انہوں نے مراکش کی قطبیہ مسجد کے مینار اور اس کے ارد گرد کے علاقے کی منظر کشی کی تھی۔ یہ پینٹنگ پیر کے روز لندن کے ایک میوزیم میں ہونے والی نیلامی کے دوران 82,85,000 پاؤنڈ میں فروخت کر دی گئی۔ نیلامی سے قبل تصویر کی مالیت کا تخمینہ 15 سے 25 لاکھ پاؤنڈ لگایا گیا۔ تھا. تاحال اس پینٹنگ خریدنے والے کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی. ماضی میں بھی ونسٹن چرچل کی بنائی گئی کئی پینٹنگز فروخت ہو چکی ہیں اور اب تک ان کی سب سے مہنگی پینٹنگ 18 لاکھ پاؤنڈ میں نیلام ہوئی تھی. لیکن اب اینجلینا نے اپنے پاس موجودہ پینٹنگ فروخت کر کے چرچل کی مہنگی ترین پینٹنگ کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور آئیے اب کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں خبروں میں ہم نے آپ کو بتایا, پاکستان اور بھارت میں رہنے والے کشمیریوں نے سرحد پر جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں ملکوں کو کشمیر پر بات چیت کرنے کی سفارش کی ہے. تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے نفیس ساہود بھائی نے اور اس میں تجزیہ کاروں کی آراء شامل ہیں. آئیے سنتے ہیں.
پاکستان اور بھارت کے لائن آف کنٹرول کے دونوں پار کشمیریوں کو جہاں ایک طرف جنگ بندی سے اطمینان ہوا ہے تو دوسری طرف انہیں تشویش ہے کہ اس قدم سے کشمیر کا کوئی دور رس حل نکلنا مشکل ہو جائے گا. پاکستان میں کوٹلی کے علاقے میں سیز فائر لائن کے قریب جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی نے بھارت اور پاکستان کے افواج کی جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے تحفظات کا اظہار کیا.
تو یہ ایک لحاظ سے تو خوش آئند ہے لیکن لوگوں میں اس حوالے سے ایک اور پریشانی بھی ہے کہ کیا کہیں اس کے پیچھے سیز فائر لائن کو مستقل سرحد میں تبدیل کرنے کی کوئی سازش تو نہیں ہے.
تو سوال جو اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اتنے عرصے کے بعد اور اتنی خلاف ورزیوں کے بعد کچھ سمجھا جا رہا ہے کہ کیا محرکات تھے جس کے بعد طے کیا گیا کہ سیز فائر پر پابندی کی جائے گی.
پچھلے کچھ عرصے میں خاص کر گزشتہ ایک سال میں کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں. جو 5 اگست کا انڈین سٹیپ تھا ریاست کو جو ہے وہ انڈیا کے میں ضم کرنے کا, اور اس کے بعد پاکستان کی طرف سے اس طرح کی باتیں سامنے آئی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات اب ایک حقیقت ان کو نظر آ رہی ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ریاست کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں اور اس لیے وہ اس طرح کے معاہدوں کا جو ہے وہ احیاء کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان دنوں میں جو یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں اس بات کا بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ ایک مستقل یا ایک لمبے عرصے سے جاری رہنے والے مذاکرات اور بات چیت کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سیز فائر کیا جائے.
دیکھیں مسئلے کا حل تو تلاش نہیں کیا جا سکتا جب دو ممالک جنگ میں مبتلا ہوں, تو سیز فائر لائن پر امن کا ہونا تو ایک پہلی شرط بنتی ہے نا, اس سے قبل کہ دونوں ممالک بیٹھ کے کشمیر کے بارے میں کوئی سنجیدہ گفتگو کریں.
تو اگر تو یہ کسی با مقصد بات چیت کے لیے اور مسئلے کے مستقل حل ڈھونڈنے کے لیے کوئی اقدام ہے تو اس کو تو ویلکم کیا جانا چاہیے. خوش آئند ہے یہ, اس حوالے سے بھی خوش آئند ہے کہ لوگوں کے جان اور مال کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ سیز فائر ہو.
یہ تھے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے سربراہ ڈاکٹر توقیر گیلانی. دوسری طرف بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پروفیسر حمیدہ نعیم کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بھارتی فوجیں ابھی برقرار ہیں جس کی وجہ سے ایل او سی پر جنگ بندی سے انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا.
جو بارڈر کے نزدیک آر پار رہنے والے ہیں ان پر ذرا آسانی ہو جائے گی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ان لوگوں پر آسانی ہوگی جو مارے جاتے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی. اگر ہم سوچتے مطلب اگر یہ ایک اٹس اے سمال سٹیپ ہمارے حساب سے, لیکن یہ سٹیپ تب فائدہ مند ہوگا اف اٹ ریئلی جنریٹس این انیبلنگ انوائرمنٹ فار دا ریزولوشن آف کشمیر. اگر پس پردہ کچھ اور باتیں ہو رہی ہوں, کوئی اگریمنٹ ہوا ہو کی مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے, تو ایک خوش آئند سٹیپ ہے. ادروائز اگر یہ کشمیر کی گراؤنڈ سچویشن کو پولیٹیکل سچویشن کو ٹچ نہیں کرتا ہے تو اس کا کوئی اثر یہاں نہیں ہے.
یہ بتائیے ایک جو تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ لائن آف کنٹرول کو مستقل کر دیا جائے گا.
اس کو مستقل کرنے میں سٹیٹس کو کنکریٹائز آپ کر رہے ہو, سٹیٹس کو جو آج ہے اس کو آپ کنکریٹائز پرماننٹ بنا رہے ہو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہی ہے کہ ہماری جو امید ہے اس پر پانی پھیر دیتے ہیں اس طرح سے یہ باتیں کر کے. مطلب انٹائر سوسائٹی از ملٹرائزڈ. آپ باہر جائیں گے تو ہر وقت آپ کو فورسز آگے پیچھے, تو مطلب یو کانٹ ایون امیجن ہم کن حالات میں رہتے ہیں. یو کانٹ ایون امیجن. وی کین ویلکم اف اٹس اے گڈ اسٹیپ اف اٹ لیڈس ٹو فردر اسٹیپس.
یہ تھی سری نگر سے پروفیسر حمیدہ نعیم, وائس آف امیرکا واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ حود بھائی.
یہ وائس آف امیرکا واشنگٹن کی اردو سروس ہے اور آپ سن رہے ہیں تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں پر مبنی ہمارا نیوز شو.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ٹھیک 60 سال پہلے صدر جان فٹز جرالڈ کینیڈی نے ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے جس کے تحت آرمڈ کور کا قیام عمل میں آیا. دستخط کرتے وقت صدر کینیڈی نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ بات امریکیوں کے لیے تقویت کا سبب بنے گی اور عالمی امن کے لیے ایک خدمت کا باعث ثابت ہوگی. آرمڈ کور ایک چھوٹا سا آزاد ادارہ ہے جس کا انتظام امریکی حکومت چلاتی ہے. اس کے کارکن رضاکار ہوتے ہیں جن میں سے عموماً تعلیم, زراعت اور صحت کے ماہرین اور کمیونٹی کی سطح کی اقتصادیات اور نوجوانوں کی ترقی سے متعلق افراد ہوتے ہیں. وہ پیداواریت بڑھا کر اور خود انحصاری کی حوصلہ افزائی کے ذریعے کم ترقی یافتہ اور پسماندہ علاقوں میں معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں. خود اپنے طور پر ادارے کا نصب العین یہ ہے کہ دلچسپی رکھنے والے ملکوں کی مدد کی جا سکے کہ وہ تربیت یافتہ مردوں اور خواتین کے ضمن میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں, تاکہ جہاں کہیں بھی لوگوں کو خدمات بہم پہنچائی جا رہی ہوں وہاں امریکیوں کے بارے میں ایک بہتر تاثر کو فروغ دیا جائے اور اسی طرح دوسرے لوگوں سے متعلق امریکیوں میں اچھی سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکے. حقیقت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آرمڈ کور کا مقصد امریکیوں اور دنیا کی دوسری ثقافتوں کے درمیان افہام و تفہیم کو فروغ دینا ہے. تربیت یافتہ رضاکار دنیا بھر میں ترقی پذیر ملکوں میں قیام کرنے اور کام کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. یہ میزبان ملکوں میں ہنر یافتہ کارکنوں کی مانگ کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں, اور چونکہ یہ مقامی آبادی کے ساتھ رہتے ہیں اس لیے یہ اپنے ارد گرد کے لوگوں اور ان کی ثقافت کے بارے میں سیکھتے ہیں اور آگہی حاصل کرتے ہیں. ساتھ ہی مقامی لوگ جو ان کے ساتھ رہتے اور کام کرتے ہیں انہیں یہ معلوم کرنے کا موقع ملتا ہے کہ امریکی ان جیسے ہی لوگ ہیں اور ان سے مختلف نہیں ہیں. جون 2019 تک تقریباً 235,000 رضاکاروں نے 141 ملکوں میں خدمات سر انجام دی ہیں. ہر رضاکار 2 سال کی مدت کے لیے خدمات انجام دیتا ہے جس دوران اسے کوئی تنخواہ نہیں ملتی سوائے اس معمولی رقم کے جس سے وہ اپنی رہائش, کھانے پینے اور چند ضروری اخراجات پورے کرتا ہے. ان کے مشن میں نظام الاوقات اور جن لوگوں کو وہ خدمات مہیا کرتے ہیں ان کی ضروریات کے مطابق تبدیلی آتی رہتی ہے. ان دنوں COVID-19 کی پابندیوں کی وجہ سے آرمڈ کور کے کسی رضاکار کی بیرون ملک تعیناتی عمل میں نہیں آئی ہے. ایک مرتبہ جب یہ عالمگیر وبا کنٹرول میں آ جائے گی تو پھر ان کا عملی کام رواں ہو جائے گا. صدر جان کینیڈی کے بھتیجے کے بیٹے جوزف پیٹرک کینیڈی دی تھرڈ نے کہا کہ میرے لیے آرمڈ کور اس کامیابی سے عبارت ہے جو سیدھی سادھی خدمات کے ذریعے سرحدوں سے پرے کئی نسلوں اور آنے والے دنوں تک حاصل ہوتی رہتی ہے. یہ وہ نصب العین ہے جسے میں ہر دن اپنے پیش نظر رکھتا ہوں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر. جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے رکن 10 ملکوں کے وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس آج منعقد ہو رہا ہے جس میں میانمار کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے. ان ملکوں میں برونائی، کیمبوڈیا، انڈونیشیا، لاؤس، ملیشیا، فلپائن، تھائی لینڈ اور ویتنام شامل ہیں. وائٹ ہاؤس سعودی عرب کے ولی عہد کے امریکی صحافی کے قتل میں ملوث ہونے کے حوالے سے امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد سعودی عرب سے متعلق اپنی پالیسی کا دفاع کرا ہے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے میکسیکو کے صدر سے ورچوئل میٹنگ میں سرحد پر دیوار کی تعمیر کی بجائے سرحدوں کے آر پار تعلقات پر توجہ دی اور دونوں ملکوں کے درمیان طویل مگر پیچیدہ تاریخی رشتوں کے بارے میں بات کی ہے. اور عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے کہا ہے کہ گزشتہ 7 ہفتوں کے دوران پہلی مرتبہ عالمی سطح پر کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. حکام کے مطابق کرونا کیسز میں ایک بار پھر بڑی تعداد میں تیزی آ سکتی ہے. اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلم خلیل زاد نے پیر کے روز کابل میں افغان صدر اشرف غنی اور افغانستان کی امن کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی اور امن عمل کو تیز کرنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا. اور اس کے ساتھ ہی آج کا نیوز شو ختم ہوتا ہے. بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.